السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فشهد بعد تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عظنی و اوجز. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مختصر نبوی نصیحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کے اس عمل کو بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو عظیم طریقے سے اور سب سے آسان طریقے سے اپنی امت کو پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خیر میں گزری ہے اور علم اور تعلیم میں گزری ہے. نبوت کے بعد کی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور تعلیم میں ہی گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اقرار سے، اپنے اخلاق سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ایک عظیم ہستی ہیں جو ان کو ہر خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ہر شر سے روکتے ہیں، تو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑے سے وقت میں اکیلے دیکھتے تو کوشش کرتے کہ اس وقت میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، اور اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کیا کرو جن کی تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہتے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ کوئی ایسا شخص باہر سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. لیکن ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے نصیحت کا. نصیحت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ نصیحت سے ہی انسان بنتا ہے. انسان کے اندر جو خیر ہے وہ نصیحت سے ہی جاگتا ہے، اور جو شر ہے وہ نصیحت سے ہی دب جاتا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، اور یہ قصہ ہمیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں، انتظار کریں کوئی شخص آئے نصیحت کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے، تو ایک شخص آتے ہیں. اب سوال کرنے والا بھی صحابی ہے اور سننے والا بھی صحابی ہے. تو اس شخص نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظني وأوجز، مش موعظة جاهية. اور موعظة اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں دل کو نرم کیا جاتا ہے. وأوجز مختصر سی نصیحت ہو، میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتا. لیکن سب لوگوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی نصیحت بھی کیجئے جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور الفاظ بھی کم ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نصیحتیں فرمائی، ذرا غور کریں. پہلی نصیحت، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھنا. آخری نماز یعنی اس کے بعد، اس نماز کے بعد موت واقع ہونی ہے، مرنا ہے. تو یہ دنیا کی آپ کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع، دنیا کو الوداع کر کے جانا ہے. دوسری نصیحت، ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، اور کبھی بھی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہیں کل معذرت مانگنی پڑے. تو بات سوچ سمجھ کے کرنا. تیسری نصیحت، وجمع الیاس مما فی ایدی الناس، اپنے نفس کو تربیت دے دو کہ وہ مایوس ہو جائے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوگوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، اور اسی میں آپ کی بہتری ہے. نفس کی تربیت اسی پہ کرتے رہو. امید رکھنی ہے تو لوگوں کے رب سے امید رکھو، لوگوں سے نہ رکھو. یہ تین نصیحتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو اہم پیغام ہے وہ کیا ہے. پہلا پیغام اس حدیث میں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی علم حاصل کرنے کی تڑپ. کیوں کو معلوم تھا کہ زندگی مختصر ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ہم اس وقت کو کس طریقے سے گزاریں. اور ان کا اکثر وقت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے میں گزرتا تھا. لیکن کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ جدوجہد کرتے تھے، اتنی روزی کماتے تھے جتنا کہ ان کا آج کا دن گزر جائے، باقی کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری کوئی شخصیت نہیں آنے والی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی استاد نہیں آنے والے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان سے کیا جائے. تو سب سے پہلا پیغام ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین. جب سلف کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے، بہترین پہلے تین زمانے جن کی بہتری کی خیریت کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد اتباع تابعین. اور انہی کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے. اگر ہم ان کے راستے کو سمجھیں اور ان کے راستے کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں سے جتنے بھی اختلافات ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور امت میں پھر سے وہ خیریت واپس آ جائے گی، پھر سے وہ عزت اور غلبہ واپس آ جائے گا جسے آج ہم کھو بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، سبیل المؤمنین کو اپناؤ، اس میں خیر و عافیت ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس نے بھی سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا جاننے کے بعد کہ سبیل المؤمنین کے راستے بھی موجود ہے، یعنی کوئی بے علمی ہے، بے خبری ہے، نہیں، وہ جانتے بھی ہے کہ سبیل المؤمن کا راستہ موجود ہے، اس پر لوگ بھی بعض لوگ بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس راستے کو نہیں اپناتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سزا کا، اس گناہ کا جو عذاب اور سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پہ چلاتا ہے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے، اور اس راستے کا خاتمہ ہوتا ہے جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، اور وہ فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہی ایک عافیت کا راستہ ہے. دوسرا پیغام علم کی اہمیت. میرے بھائی علم نور ہے، اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو علم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور علم صرف دنیاوی علم نہیں ہوتا، اگرچہ دنیاوی علم میں بھی خیر ہے اور نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس علم کا فائدہ ہی کیا جس کی بنیاد دین نہ ہو، تقوی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں دنیا کے عالم بہت موجود ہیں، نہ تو ہمیں ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ ہمیں کوئی میکینکس یا درزیوں کی کمی ہے. بہت سارے لوگ موجود ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور علم والے بھی ہیں، اچھی پوزیشن والے بھی ہیں، لیکن ان میں سے کتنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں رہا یا کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین سے ہم ناواقف ہیں، دین سے دوری ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے. مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ مسلمان کا مطلب ہے عالم انسان. اس لیے سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، تم پڑھی لکھی امت ہو، تم عالم امت ہو، اور اس امت میں جاہل لوگ پیدا ہوں یا جہالت کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتے رہیں، یہ کہاں کے انصاف ہے؟ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اسلام میں ایمان میں کمزوری ہے. اس لیے مسلمان وہی ہوتا ہے حقیقتاً جو عالم ہوتا ہے، جو اپنے دین سے واقف ہوتا ہے. ہم دنیا کے کتنی امور ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم ناواقف تھے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. بعض ایسے مسلمان علماء ہیں دنیا کے اعتبار سے، انہوں نے دنیا کے بڑے مسائل حل کیے ہیں ٹیکنالوجی میں، اور مسلمان ہیں، ٹیکنالوجی میں اور میتھمیٹکس میں، بہت سارے فیلڈز میں، اور ان کا بڑا نام ہے دنیا میں. لیکن ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے، سورۃ الاخلاص کا معنی کیا ہے، ان کو پتہ نہیں. سورۃ الفاتحہ نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے. انگلش جملہ اگر پڑھتے تو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، امریکن یا برٹش ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انگریزوں کی طرح بول رہا ہے. لیکن جب یہی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ان کو صحیح پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. تو علم حاصل کرنا ہے، علم کی اہمیت دیکھیں، علم حاصل کرنے کی اہمیت دیکھیں. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، لانتی ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں سب سارے کا سارا لانتی ہے، الا سوائے ان چیزوں کی، ذکر اللہ وما والاہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، کیا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، عبادات ہے، سارے کے سارے جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ ملعون نہیں ہے. میرے بھائی دین پہ عمل ہم کرتے بھی دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے، تو دین کا تعلق اسی دنیا سے تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اس اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ ہے، ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے. وعالم ومتعلم، اور عالم علم حاصل کرنے والا، اور عالم وہ شخص جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم، خیر کی طرف بلاتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے. وہ متعلم اور علم حاصل کرنے والا، بس یہ دنیا ہے. یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس میں خیر و عافیت ہے. اس کے علاوہ ساری کی ساری دنیا جو ہے اگر ان چیزوں سے خالی ہے پھر وہ لانتی ہے. اور جس نے دنیا کو ان چار چیزوں سے دنیا کو دیکھا ہے تو پھر اس کو خیر و عافیت نظر آتی ہے، اور دنیا کی وہ خیر تو لے سکتا ہے، دنیا کے شر سے وہ دور اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ سارے کام چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز اور عبادات آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے, آپ کا دل تبدیل ہوگا, آپ کا بدن تبدیل ہوگا. جب دل اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادات سے دل سدھرتا ہے, علم حاصل کرنے سے دل سدھرتا ہے, اور جب آپ کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے, دنیا سے وہ چیز لیتے ہو جو آپ کے لیے ضرورت ہے, جسے آپ کی دنیا آسان ہو جائے. دنیا کے حوث کے پیچھے, دنیا کے پیچھے وحشیانہ انداز میں جانور کی طرح نہیں دوڑتے, اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے زہد کا راستہ اپنایا ہے, دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن دنیا کی طرف رخ نہیں کیا. ان میں ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جو غنی تھے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے, عظیم لوگ, جنہوں نے مال و دولت ہوتے ہوئے, غنی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو سامنے رکھا, اور وہ کامیاب ہوئے. لیکن کیا ہر انسان ایسے کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. تیسرا پیغام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تعلیم, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی ہیں, بہترین استاد ہیں, سب سے افضل تعلیم دینے والے ہیں. اور اس کی وجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. لیکن حسن تعلیم حسن اخلاق کی نشانی ہے, تو اخلاق سب سے بلند مرتبہ انسان کی زندگی میں. جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی عبادت بھی اچھی نہیں. 30 حج اور 40 سال سے 50 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا یا گالی گلوچ دینا عام مسلمانوں کو, ان پر ظلم کرنا, اس 40 حج نے یا 30 حج نے یا ان نمازوں سے تبدیل نہیں کیا. تو حسن اخلاق ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر. چوتھے نمبر پہ نماز کی اہمیت. یاد رکھیں, نماز ایک عظیم عبادت ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو چھوڑنے والا کافر ہے, اس سے سستی برتنے والا منافق ہے. اور نماز کی درستگی سے دوسرے اعمال بھی درست ہوتے ہیں, دوسری عبادات بھی درست ہوتی ہیں, اور نماز کے فاسد ہونے سے باقی سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات متعلق جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا, نماز کے متعلق ہوگا. حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر نماز کامل ہے تو کامل لکھ دو, اور اگر کم ہے تو نوافل دیکھو, اگر نوافل موجود ہیں تو ان نوافل کو فرض میں تبدیل کر دو, اور میرے بندے کی نماز کو پورا کر دو. یہ کرم ہے رب الجلال سبحانہ وتعالی. ہم کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کرتے جاتے ہیں, غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں, اور ہمارا رب ذو الجلال والاکرام جل شانہ ہماری مغفرت کرتا رہتا ہے, اپنے کرم اور رحمت سے نوازتا رہتا ہے. کیا ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی ہے؟ اور نماز میں بہت سارے لوگ، بہت سارے نمازی جو ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، نماز میں پہلی غلطی ہے کہ نماز بعض لوگ پڑھتے نہیں، جب دل کرا پڑھ لی، جب دل نہیں کیا تو چھوڑ دی. بھائی ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پہ ہے، یہ سر جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، اور ہمارا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، عامر ہے، حکم دینے والا ہے، حکمت والا ہے. ہماری ہر بگڑی وہی درست کرتا ہے، ہماری ہر مشکل وہی دور کرتا ہے، ہماری ہر تنگی وہی دور فرماتا ہے. تو جب ہمارے رب کا حکم ہو تو پھر رب کے بندے کے پاس دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے الا کہ اپنا سر خم کر دے اور اپنے رب کے فرمان کو اپنے سر اوپر رکھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. تو نماز مرد، مسلمان مردوں پر پانچ وقت باجماعت ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور عورتوں پر اپنے گھروں میں جب وہ پاک ہوتی ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. دوسری غلطی، رحمک اللہ، دوسری غلطی، نماز تو پڑھتے ہیں، مسجدیں بھی آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. اذان ہو گئی، اب انتظار ہو رہا ہے، اقامت ہو گئی، ابھی ایک رکعت بھی گئے، یہ امام لمبی نمازیں پڑھواتا ہے تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی، پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھتا ہے امام، پھر وضو کیا، پہلی رکعت ہو رہی ہے وہ جناب وضو کر رہے ہیں، جب تک مسجد کی طرف آتے ہیں دوسری بھی چلی گئی، اندر داخل ہوتے تیسری بھی چلی گئی، آخری رکعت میں آ کے مل جاتے ہیں، یا تشہد میں بعض لوگ آ کے مل جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھو نماز تو پڑھی ہے، وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لی ہے، یعنی قضا نہیں ہے اس نماز کی، ایسی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. لیکن یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جو سلوک ہے نماز کے ساتھ، کیا اچھا سلوک ہے؟ کیا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں کھڑے ہیں، کس کے بلاوے پر آئے ہیں، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کے حکم سے آپ لوگ آئے ہیں؟ جب اور یہ دیکھیں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کا گھر ہے یہ؟ اگر دنیا کے بادشاہ کا گھر ہوتا اور دنیا کا بادشاہ تمہیں بلاتا تو تمہاری کیا حیثیت، کیا حالت ہوتی، کیسے جاتے؟ میرا خیال ہے اگر اس نے آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 6 بجے سے باہر کھڑے ہوں گے کہ دیر نہ ہو جائے، اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے، ایسے نئے کپڑے، ایسی اچھی خوشبو لگا کے جائیں گے جو اب شاید آپ نے کبھی لگائی نہ ہوگی. آپ سے تلاشی لی جاتی ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو موبائل چھین لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی ہو، بھائی بادشاہ سے تو ملاقات ہے نا، دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں، مجھے چنا ہے. ہم اس ذلت کو ہی برداشت کرتے ہیں. پھر جو ہی مجلس میں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے جہاں پر بیٹھنا ہے، کہ جو جگہ چلک جا کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ حکم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے، وہ بھی اگر بیٹھنا ہے حکم مل جائے تو، ورنہ کھڑے بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، اچھا ہے، کھڑے ہیں. آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، شاید باج سلامت ناراض نہ ہو جائے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، بولیں گے نہیں جب تک کہ اجازت نہیں ہوگی. آپ کے حرکات اور سکنات، آپ کی زبان، سب کا حساب ہے. یوں لگتا ہے کہ آپ کا سارا کا سارا جسم دماغ بن چکا ہے، بس جو کرنا ہے سو سمجھ کے کرنا ہے. جو وہ بادشاہ آپ سے بات کرتا ہے اگر نہیں بھی کرتا ہے اور آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تو آپ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہو بغیر انعام بغیر بات کے بغیر کسی چیز کے، یہی خوشی لے کے جاتے ہو کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں جا کے قدم تو رکھا ہے، یہ کافی میرے لیے، فخر محسوس کرتے ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالی نے چنا ہے کہ یہ بندہ اس لائق ہو کہ میرے گھر کی طرف چل کے آئے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش ہے ان کے لیے، وہ بستر پر پڑے ہیں. میرے بھائی کئی سالے سے پڑھے، بعض مریض کئی سالوں سے پڑھے. فالج کے مریضوں کو دیکھیں، کئی سال تک فالج کے مرض مبتلا رہتے ہیں، پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لوگوں میں سے کہ میرے گھر میں آؤ. اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں موبائل بند نہیں کرتے، بج رہا ہے بج رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. مسواک کیا ہے نا، مسواک کچھ گرا ہے نیچے، اس کو اٹھایا نہیں ہے. ارے وہ صفائی والا آگے کر لے گا. مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، بچے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے آنا، وہ کوئی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے کھیلنے دے بچوں کو، اللہ کا گھر ہے یہ، بچوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. بادشاہ کے محل کے اندر تو آپ کی کیا حالت ہے، دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اگر سزا بھی دیتا تو جیل ہو جاتے، 10-20 کوڑے لگ جاتے، سزائے موت دے دیتا، وہ کر کے سکتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کی خوشی یا ہمیشہ کی غمی تو نہیں دے سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے اس معنی کو اپنے دل میں بسا کے آئے کہ میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں. اور گناہ کرتے وقت ہم پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں جب موبائل بجتا ہے میوزک سے، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک میوزک ہے وہ حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے، پھر نماز کی حرمت ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی حرمت ہے، پھر نمازوں کی نماز میں خلل. کتنے گناہ سر پہ اٹھا کے جاؤ گے؟ اور غلطی کتنی سی کہتے ہیں یار چھوٹی سی تو غلطی ہوئی، لوگ ایسے گور گور کے دیکھتے تھے، اللہ کا شکر کرے کہ گھورا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس لیے وہ رک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم نہیں ہے. ورنہ جو عمل کیا جائے اس کی سزا اسے بھی بڑی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں گناہ کی طرف نہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس نے اس چیز کو گناہ بنایا ہے، وہ کتنی بلند اور بڑی عظیم ذات ہے. مگر گناہ کے لیے چھوٹا سا تو گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے. تو کس کے حق میں گناہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی، مالک کائنات کا، اس کے حق میں گناہ کیا ہے. اور پھر کہتے چھوٹا سا تو گناہ ہوا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھو، اپنے رب کی طرف دیکھو جس نے اس معاملے کو حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے. پانچواں پیغام، اور بھی غلطیاں ہیں لیکن مختصر سے میں بیان کر رہا ہوں، ہم سب جانتے ہیں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آتے ہیں، امام کہتا ہے نماز سے پہلے صفیں سیدھی کر لیں، پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں. بعض ساتھی ان سے پاؤں سکیڑ لیتے ہیں اور دوسرا بیچارہ جو ہے اپنا پاؤں اسے پھیلاتا رہتا ہے، چاہ کے پاؤں سے پاؤں تو جڑ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل تو کیا جائے. دیکھیں یہاں پر صحابی نصیحت کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس نصیحتیں موجود ہیں اور ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاؤں سے پاؤں جوڑیں، اب ایک اپنے پاؤں پھیلاتا جا رہا ہے، دوسرا اپنے پاؤں سکیڑتا جا رہا ہے۔ بھائی اپنے پاؤں کی دور کر کیوں سکیڑ رہے ہو؟ نہیں جی، ہمارے مذہب میں پاؤں سے پاؤں ملانا درست نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کا مذہب اور میرا مذہب میں کوئی فرق ہے؟ کیا مذہب ہے ہمارا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے مذہب میں نہ، وہ مذہب کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے کہ آپ کے سامنے امام صاحب جو ہیں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا لو؟ یہ امام کا اپنا قول نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نہیں جی، ہمارے امام صاحب، آپ کا امام ہے کون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہمارے اماموں کی، ہمارے علماء کی، رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میرا ایمان ہے جتنی بھی اہل سنت و جماعت کے علماء اور امام ہیں وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے میرا وہی مذہب ہے، اسی کو میں بھی اپناؤں گا، اسی کو تم بھی اپنانا۔ نہیں جی، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اس نے میرے پاؤں سے پاؤں نہ جوڑنا۔ میرے بھائی شرم آنی چاہیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے نا، پاؤں سے پاؤں صحابی بالکل جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، اور اب جانتے جب پاؤں سے پاؤں ملتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ اس کی حکمت ہے، ایسے نہیں ہے، ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ہوتا ہے۔ جو شیطان ہمارے خون میں دوڑتے ہیں ہمارے بیچ میں نہ آئے، میرے مسلمان بھائی کے بیچ میں نہ آئے شیطان۔ میں شریف ہوں، میں بڑے خاندان سے، یہ کم خاندان سے ہے، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہمارے اندر بستا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کو گرا دیا۔ کیا ابو جہل نے کہا نہیں تھا ہم یہ نماز کیسے پڑھیں، آپ کی دین کو کیسے اختیار کریں جس میں میں اور میرا غلام دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں؟ میں کیسے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں، تکبر کیا۔ وہ جس کو غلام سمجھتا تھا، آخری وقت میں جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو اس غلام کا پاؤں تھا اس کے سینے پہ اور ابو جہل زمین پہ لیٹا ہوا تھا، جس نے بس سر اٹھایا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کا سر اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے، اس دنیا میں بھی توڑا ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے۔ پانچواں پیغام اس حدیث مبارکہ میں ہے، موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے اپنی آخری نماز سمجھنا، تو اشارہ موت کی طرف ہے۔ موت ہادم اللذات ہے، لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والا۔ موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد کوئی مصیبت نہیں اس دنیا میں، دنیا کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ، اور موت کے فوراً بعد آخرت اور قیامت کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے قبر کا مرحلہ۔ تو موت کو اگر انسان یاد رکھے اور ہر عبادت سے پہلے یہ سمجھ کے وہ عبادت کرے کہ اس کی یہ آخری عبادت ہے، تو میرا خیال ہے کہ عبادت کو جو اصل مقصد ہے خشوع اور خضوع، وہ ہمیشہ کامل رہے گی۔ ہم تو یہ سوچتے ابھی نماز ٹوٹی پوٹی پڑھ لی ہے، اگلی نماز اچھی پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلی نماز پڑھ سکو گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلی نماز کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا لکھا ہے ہمارے تقدیر میں، ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے جس نے تقدیر لکھی ہے۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تم بھی جایا کرو قبرستان کی طرف، ذرا اس دنیا کو بھی جا کے دیکھو۔ یہی لوگ تھے جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، انہی بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے جس میں آج ہم گھوم پھر رہے ہیں، انہی مساجد کو آباد کرتے تھے جس کو آج ہم آباد کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیویاں تھیں، بچے تھے، آج لوگ اس ویرانے میں پڑے ہیں، اس جگہ پہ پڑھے جہاں پر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سبحان اللہ، کبھی جا کے اس دنیا کو دیکھا ہے؟ تو ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت کیوں نہ نکالتے کہ جمعے کے دن تھوڑا سا وقت لے کے قبرستان کی طرف گئے؟ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی پیارا وہاں پہ مرا ہو، ہمارے مسلمان بھائی سارے ہمارے ہمیں پیارے ہیں، وہاں پہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. ہم جاتے تو ہیں لیکن بدعت کر کے آتے ہیں بعض اوقات، نہیں جائیں سنت طریقے سے جائیں، ان کے لیے دعا کر کے آئیں، سلام کہہ کے آئیں، مسنون طریقے کو اختیار کریں اور ذرا غور فکر کریں. ارے کل میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، ارے میں بھی ایسے رہوں گا، اسی ویرانے میں رہوں گا، زمین کے اوپر ویرانہ ہے اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے. تو موت کو یاد کرنا ہر عبادت سے، پھر خاص طور پہ نماز، جب بھی نماز داخل ہونے سے تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سمجھنا کہ میری آخری نماز ہے، پھر کہنا اللہ اکبر. چھٹے نمبر پہ زبان کی اہمیت اور کلام اور الفاظوں کی اہمیت. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں زبان تو اللہ نے دی ہے بات کرنے کے لیے دی ہے نا، لیکن زبان کا کنیکشن دماغ سے ہے، کان سے نہیں ہے. یاد رکھیں زبان جو ہے وہ دماغ سے چلتی ہے، کان سے نہیں چلتی، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں دماغ سے کان اور زبان، تو اس انداز میں کنیکشن ضرور ہے انڈائریکٹ. بعض لوگ جو سنتے وہ کہہ دیتے ہیں، ارے ذرا اوپر تو جانے دیں نا، اپر سٹوری بھی ہے آپ کی تھوڑی سی، کان سے سنا زبان پہ آ گیا، ذرا اوپر بھی جانے دیں، ذرا سوچیں ذرا سمجھیں کیا یہ بات اس وقت اس موقع میں کہنی ہے یا نہیں کہنی، کون سی بات کب کہنی ہے. اور بعض لوگ یہاں پر ایک خاص بات، ویسے تو زبان کی آفتیں بہت ہیں، دیکھیں زبان جتنی بڑی نعمت ہے اگر اسے غلط استعمال کیجیے اتنی بڑی مصیبت ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں، دیکھا سب سے زیادہ فقراء تھے، جنت میں جا کر دیکھا تو سب سے زیادہ جنت میں فقراء تھے، اور جہنم میں جا کے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں، عورتیں جہنم میں زیادہ. صحابہ کا متعجب ہوا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، اور یہ دونوں عمل زبان سے ہوتے ہیں. تو زبان درازی جیسے کہ عورت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا، زبان میں بہت تیز ہے کیونکہ ان کی طاقت زبان میں ہے، بازو کی طاقت تو نہیں ہے ان کے پاس. اور کتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں زبان کی بنیاد پر، عورت زبان چلاتی ہے مرد ہاتھ چلاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ زبان درازی کے ساتھ آپ مارنا پیٹا بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہونے والا. اگر عورت بے صبری ہے تو مرد تو سمجھدار ہے نا، آپ کے اگر بازو کی طاقت ہے اس کا مطلب نہیں کہ اس طاقت کو کمزوروں پر استعمال کرو، اس طاقت کی جگہ ہے استعمال کرنے کی لیکن یہ جگہ نہیں ہے. آپ کی بیوی نے اگر کوئی بد کلامی بھی کی ہے یا اونچی آواز میں بات بھی کی ہے تو وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. تو معاف کرنا جانوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے؟ مجھے تعجب ہو کہ ایک شخص کل ایک عورت بیچاری کہہ رہی تھی، سوال اس نے کسی شیخ کو لکھا تھا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں، 10 سال سے شادی ہوئی ہے، اب میرا خاوند کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو. 10 سال کی عشرت کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی، جب اس نے بچے بھی پیدا کر دیے تمہارے لیے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بچوں کو بھی پالا ہے، تمہاری بھی خدمت کی ہے، بچوں کو بھی خدمت کی ہے، گھر کو بھی سنوارا ہے، آپ کی سب سے بڑی رازدار ہے، جب وقت آیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اب وہ کمزور ہو چکی ہے، 24 گھنٹے خدمت کر کر کے وہ بھی انسان ہے کمزور ہو چکی ہے، جب وقت آیا ساتھ دینے کا اب کہ تم میں نے تم سے کبھی خیر کوئی نہیں دیکھا. ارے یہ تو عورتیں بات کرتی ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم اس لیے زیادہ ہیں یکفرن العشیر، ایک تو لان تان کرتی ہیں پھر اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اور پھر مثال بھی دی ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے کوئی خیر کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چیز، کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو عورت کیا کہتی ہے؟ آپ نے کبھی کیا کہ آج تک ہمارے لیے؟ آپ نے کیا کہ آج تک ہمارے لیے؟ ارے جو اب تک کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ لیکن بیچاری ہے، کمزور ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے اور جسامت کی بھی کمزوری ہے، تو کمزور باتیں تو وہ کریں گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا صبر و تحمل سے کام لیں. بہرحال کیا بات میں کر رہا تھا، زبان کی اہمیت، سبحان اللہ. اور زبان خاص طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے آپ نے کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض وقت بعض لوگ اپنے قریبی دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں، بعض بات کر لیتے ہیں پھر ندامت ہوتی ہے، کاش ایسے ہونا کہتا کل آ کے پھر معذرت کر لیتے. تو پھر ایسی بات اچھی بات ہے، معذرت کرنا اچھی بات ہے، یہ اس میں اچھی بات ہے، لیکن ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے تو پھر آپ کو معذرت کرنی پڑے. امام الربیع بن حسین، ذرا قصے پہ غور کریں، رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، راستے گزر رہے تھے، مخالفین بھی تھے، تو کسی نے گالیاں دی، اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک بہت ہی کٹھن اور سخت اور مشکل راستہ ہے، اگر میں وہ پار کر لیتا ہوں تو پھر جو کچھ آپ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور اگر میں وہ پار نہ کر سکا تو جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں. نہیں سمجھ رہی بات، یعنی جو گالی آپ نے دی ہے، اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا آپ کی گالی دینے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے رہو. اور اگر میں جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر جو آپ نے کہا وہ کم ہے، کیونکہ وہاں پر جو عذاب اور جو سزا وہاں پہ ملنی ہے وہ دنیا کی گالی سے تو بہت ہی کہیں زیادہ ہے. میرے بھائی، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے رب کی پرواہ کرتے تھے بس. اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، لوگ تو دیکھے گالی بھی دیں گے، برا بلا بھی کہیں گے، کس کس کا منہ بند کرتے رہو گے، کس کس کے ساتھ جھگڑتے رہو گے؟ گالی کے بدلے گالی نہیں ہوتا، اور جھگڑے کے بدلے دوسرا جھگڑا نہیں ہوتا، اور باطل کا جواب باطل سے نہیں ہوتا. یا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ وَقَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی الفاظ نہیں، جیسے کہ ان یہ علماء تھے ہمارے سلف، اگر آپ کے پاس ایسا جواب نہیں ہے تو خاموشی سے چلے جاؤ، کوئی بات نہ کرو، کوئی بحث مباحثہ نہ کرو، اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات آتی ہے تو ایسی بات کر لیں. اور میرا خیال ہے جس نے گالی دی ہے اس کو ندامت ضرور ہوئی ہوگی، اسے معذرت بھی ضرور کی ہوگی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور روتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے سردار اور صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم مرد ہیں جن کے قدم اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اچھے قدم ہیں. زبان کو پکڑ کے روتے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے برے دن دکھائے ہیں، ہماری زبان نے ہمیں کیا دن دکھائے ہیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ساتویں نمبر پہ قناعت. قناعت جانتے کیا ہوتی ہے؟ جی،
مختصر چیز پہ راضی ہونا،
مختصر چیز پہ راضی ہونا، تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانا. ارے اللہ نے دیا تو ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں نیچے دیکھیں نا جن کے پاس یہ تھوڑا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس پوری صحت ہے، مریضوں کی طرف دیکھیں ان کے پاس ادھوری صحت ہے، اور اس مریض کو دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے، اس کی تو صحت ہی نہیں ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر، پوچھے نا جی کیا حال ہے جناب آپ کے، کہتا لانت ہو شوگر پہ، لانت ہو بلڈ پریشر پہ، زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ، وہ جو آپ کے 40-50 سال گزر گئے صحت و عافیت میں، کیا وہ ایک جھٹکے میں بھول گئے سارے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان آزمائش ہے. 50 سال آپ کو صحت دی ہے، آخری 10-20 سال رہتے ہیں، اس لیے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں، آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، گناہ جھاڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں، گناہ ہم سب کرتے ہیں، بعض گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے اور بعض ایسے گناہ جو ہم بھول چکے ہیں اور استغفار کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو اپنے بندے کی جگہ جنت میں بنا دیتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے اسی جگہ یہ ہے جنت میں، لیکن اس کے اپنے اعمال کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جو ہے تاکہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو، اس کا نام اعمال میں اور عمل صالح لکھا جائے اور اس کے ترازو میں یا اعمال صالح جو پڑے وہ بھاری ہو جائے، تو دنیا میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. کبھی شوگر کی تکلیف ہے، کبھی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی کوئی بھی تکلیف ہے، غم ہے، حزن ہے، تنگی ہے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تنگی کی حالت میں اور شکر کر لیتا ہے عافیت اور کشادگی کی حالت میں، تو اس کے نامہ اعمال عمل صالح لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. روزانہ ہر لمحے میں ایک سوئی چبھتی ہے. دیکھیں شوگر کے مریض میں جانتا ہوں کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، نظر کم آتا ہے، ان کے پاؤں میں ایک حس ختم ہو جاتی ہے، زخم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ زخم بگڑ جاتے ہیں، گینگرین ہو جاتی ہے، پاؤں کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. تو اس تکلیف اگر صبر کرتے ہیں تو ایک ایک تکلیف، ساری نہیں، شوگر کی ایک بیماری میں آپ کو سینکڑوں انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تکلیف میں بہت سارے انعامات اس کے بدلے میں. تو نامہ اعمال میں ایک ایک تکلیف جو ہے وہ عمل صالح بن کے، نیکی بن کے آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے. لیکن اگر ناشکری کی ہے، لعنت شوگر پہ، لعنت بلڈ پریشر پہ، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، کوئی اور نہیں ہے، نعوذ باللہ، گاڑی کا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بچہ بھی میرا بیمار ہوا ہے، بیمار بھی میں ہوں، دوائی کے پیسے بھی میرے پاس نہیں، بے روزگار بھی میں ہوں، تنگی بھی مجھے، یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر یصب منہ، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے، نعوذ باللہ من ذلک، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ان کو صبر کرنا چاہیے، مصیبت میں صبر اور صحت میں، کوشادگی میں شکر. اور مومن ان دونوں کے بیچ میں زندہ رہتا ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن، پیار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی کوشادگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، قرآن سے حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل، قناعت کا راستہ اختیار کرنا، والاستعداد ليوم الرحيل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. تو آج کی اس حدیث میں ہمیں تقوی کا معنی بھی ملا ہے. جب ہم نماز پڑھے، ہماری آخری نماز ہو، تو موت کے لیے ہمیشہ تیار. جب ہم بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور جب دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو قناعت سے، دنیا میں سے وہ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. یا نہ دیکھو کہ آپ کو کیا چاہیے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو دیا ہے تو اسی میں خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری نمازوں کو درست فرما دے، ہمیں اچھا نمازی بنا دے، ہمیں ہماری زبان پر نور پیدا کر دے، ہم جب بھی کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں، اور دنیا میں ہمیں زہد کا راستہ دکھا دے، اور دنیا میں قناعت ہمارے لیے آسان کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.